ہیں درود السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں، خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے کچھ انتخاب کے یہ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں روزنامہ جوان سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں سے۔ امریکہ مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر لاری جانی۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں نے مقبوضہ فلسطین پر 150 راکٹ فائر کیے۔ اور مسلح افراد کے حملے میں مصر کے 6 فوجی ہلاک۔ روزنامہ جوان نے اپنی سرخی امریکہ ایک سخت فیصلہ کرے اور خیال پردازی چھوڑ دے کے ذیل میں لکھا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ کو ایک سخت فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ حقائق کا سامنا کرے اور مسائل کو حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھے اور خیال پردازی چھوڑ دے۔ انہوں نے تہران میں یونان کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکیوں نے برسوں تک پروپیگنڈا کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے در پہ ہے، اور اب ایران سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ایران مغرب کو اس بات کا اطمینان دلائے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی بخوبی جانتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کے در پہ نہیں رہا ہے، اور ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور پر پرامن ہیں۔ غزہ میں کشیدگی پیدا کرنے سے نتن یاہو کا مقصد، یہ عنوان ہے روزنامہ جوان میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
گیارہ مارچ کو غزہ پر صہیونی فوج کے حملے کے سبب غزہ پٹی میں دونوں فریقوں کے درمیان حملے اور جوابی حملے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اگرچہ ایسا نظر آنے لگا تھا کہ مصر کی ثالثی سے حالات کسی حد تک پرامن ہوئے ہیں، لیکن دونوں طرف سے حملوں کے جاری رہنے سے واضح ہو گیا کہ اس ثالثی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے بھی ایریل شیرون کے آخری رسومات کے موقع پر اس علاقے میں جھڑپ ہوئی تھی۔ اس وقت صہیونیوں نے حماس کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا تھا، اور اس بار جہاد اسلامی کے ایک مرکز پر حملہ کیا ہے جس میں اس کے 3 ارکان شہید ہوئے ہیں۔ دونوں حملوں میں فرق یہ ہے کہ اس بار کا حملہ زیادہ وسیع پیمانے پر ہوا ہے۔ اس حملے کے سلسلے میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہ غزہ کے لیے ہتھیار لے جانے والے بحری جہاز کے سلسلے میں نتن یاہو کے دعوے کے فوراً بعد ہوا ہے۔ صہیونی حکومت نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران سے غزہ کے لیے ہتھیار لے جانے والے ایک بحری جہاز کو پکڑا ہے، اور 10 مارچ کو اس نے کچھ ہتھیاروں کی نمائش کی تھی اور کہا تھا کہ انہیں مذکورہ جہاز سے ضبط کیا گیا ہے۔ غزہ پر حملے سے ٹھیک پہلے ان ہتھیاروں کی نمائش سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ دونوں باتیں تل ابیب کے منصوبے کا حصہ ہیں، تاکہ غزہ میں کشیدگی پیدا کر کے سیاسی امتیازات حاصل کیے جا سکیں۔ ان سیاسی امتیازات کا ایک نمونہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا تل ابیب کا دورہ ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ کیمرون نے وزیر اعظم بننے کے بعد اب تک تل ابیب کا دورہ نہیں کیا تھا، اور اس وجہ سے ان پر لندن میں صہیونی لابی کی طرف سے سخت تنقید بھی ہوتی رہی ہے۔ بہرحال تل ابیب کا دورہ کرنے کے ان کے فیصلے نے نتن یاہو کو اس دورے سے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا، اور انہوں نے تل ابیب میں ان کی موجودگی کے دوران ہی غزہ سے جھڑپ کا ڈرامہ شروع کر کے برطانوی وزیر اعظم کو بزوم خود اپنی ہماگیر حمایت پر مجبور کر دیا۔ لیکن کیا وہ کامیاب رہے؟ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کا ڈرامہ پوری طرح سے فلاپ رہا ہے۔ اگرچہ کیمرون نے تل ابیب میں اپنے ملک کی پالیسی کے تحت اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے نتن یاہو کی اصل خواہش پوری نہیں کی، یعنی اسرائیل کے لیے یہودی حکومت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بنابراین نتن یاہو اس بار بھی غزہ میں کشیدگی پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔
ایک بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہندوستان سے احمد جعفری۔ جی جعفری، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ عزیز الہند کی کچھ اہم سرخیاں۔ سینکڑوں یہودی آبادکاروں کا حضرت یوسف کے مزار پر دھاوا، قبلہ اول کے دفاع کے لیے فلسطینی ہمہ وقت تیار رہیں، امام مسجد اقصی۔ فیس بک کے سربراہ کی امریکی حکومت پر برہمی، صدر براک اوباما سے ملاقات میں جاسوسی پر شکایت۔ چیک پوسٹ پر حملہ، 6 مصری فوجی ہلاک، واقعہ قاہرہ کے نواح میں پیش آیا۔ ناظرین، روزنامہ عزیز الہند نے مسلمانوں کے متحد ہونے سے قبل کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے لوک سبھا الیکشن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، ہندوستان کا مسلمان رفتہ رفتہ متحد ہونے کے بجائے منتشر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم علماء و قائدین دہلی، لکھنؤ، بنگلور، ممبئی اور دیگر بڑے شہروں میں مسلم اجلاس منعقد کر کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ملک کی اقلیتوں کو متحد ہو کر ملک میں پنپتی ہوئی فرقہ پرستی کے خلاف ووٹ دینا ہے، اور خصوصاً ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے خلاف اور سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹ دینا ہے۔ لیکن اس سے قبل مسلمان ایک صف میں نظر آتے وہ علماء و قائدین جو مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں، خود ایک صف میں نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی ضد پر ایک دوسرے سے مختلف راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں پر یہ زور ڈالنا کہ متحد ہو کر سیکولرزم کو مضبوط کریں اور فرقہ پرستی کے خلاف ووٹ دیں، سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی قوم تو ایک ہو جائے، لیکن قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائیں۔ ناظرین، داری آخر میں کہتا ہے، مسلمانوں کو صرف فرقہ پرستی کے خلاف ہی ووٹ نہیں دینا چاہیے، بلکہ پارلیمنٹ میں مسلم اراکین کی تعداد بھی بڑھانی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ میں مسلم ممبران پارلیمنٹ کی تعداد نہیں بڑھے گی، مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ صحافت کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ لبنانی شہریوں کو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا حق ملا۔ لاپتہ جہاز کے مواصلاتی نظام سے چھیڑ چھاڑ، ملیشیا کے وزیر اعظم کا دعویٰ، ہر سمت سے جانچ جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے اپنی ہی آگ میں جلتا ہوا مغرب کے عنوان سے محمد احمد ترازی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، آج مسلمانوں کے بارے میں مغرب، یورپ، بالخصوص امریکہ میں جو نفرت انگیز تاثر پایا جاتا ہے، اس کے مظاہر انسانیت کے نام نہاد علمبردار مہذب معاشرے کے چہروں پر آیا ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کے کسی کونے میں ہونے والے دہشت گردی کے ہر واقعے کے تانے بانے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ مغرب میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ سارے مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن سارے دہشت گرد ضرور مسلمان ہیں، جبکہ اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا، اسلام نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، شرمناک بات یہ ہے کہ وہ افغانستان میں روس کی بربریت ہو یا امریکہ کی ویتنام پر فوج کشی، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی پر ایٹم بم برسانا ہو یا عراق و افغانستان کی تباہی و بربادی، آج تک ان انسانیت سوز واقعات کو کسی نے دہشت گردی قرار نہیں دیا۔ آج مغرب اور یورپ انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کا جو الزام مسلمانوں پر لگا رہے ہیں، دراصل وہ خود اسی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب، نفرت اور بغض و عناد کی اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے۔ آئیے ناظرین، رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ افغانستان کو امریکی فوج کی ضرورت نہیں، حامد کرزئی نے کہا، غیر ممالک شاید جان بوجھ کر مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں خونی تصادم میں 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، یوکرین کے بحران پر امریکہ اور روس کی بات چیت ناکام۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف سوڈان میں مظاہرہ۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے مودی کے لیے سنگھاسن، کیجریوال کے لیے سلیب کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، جو لوگ بھی صحافت کے طالب علم رہے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جرنلزم کی ہر کتاب میں یہ بات جلی حرفوں میں تحریر ہے کہ ہر صحافی کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے اور خبر پر اپنے خیالات کا ملمہ نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ خبروں میں اپنے خیال شامل کرنے کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ صحافت کی کتابوں میں انگریزی زبان یہ بات تحریر ہے، اٹس اے کرائم ٹو مکس یور ویوز ان دا نیوز۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر نیوز چینل ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کئی مواقع پر انہوں نے ملک کے سامنے ایسے چونکا دینے والے حقائق پیش کیے ہیں جن سے اہل سیاست کے سیاہ کارنامے روشنی میں آئے ہیں۔ مگر ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے کچھ نیوز چینل ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خبروں پر اپنے خیالات کا ملمہ چڑھا دیتے ہیں، بلکہ غیر جانبداری کی ساری حدوں کو توڑتے ہوئے ایک طرفہ کوریج کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پرنٹ کی صحافت تو بڑی حد تک اس جرم سے پاک ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے ایک بڑے حصے نے کاروباری ضرورتوں اور بازاری مقابلے بازی کی فکر میں صحافت کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ جس کسی کی قصیدے وہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ آدمی اس دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہو جائے گا۔ یہی نیوز چینل جس کی ہجو گوئی شروع کر دیں، وہ آدمی سب سے برا ہو جائے گا۔ جب سے الیکشن کا وقت قریب ہوا ہے تو ایسے چینلوں کی جانبداری میں زبردست اضافہ ہوتا گیا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، بہرکیف اس وقت میڈیا کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے عام انتخابات ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ گیا ہے، جہاں ساری پارٹیاں ایک آواز میں صرف عام آدمی پارٹی کے خلاف بول رہی ہیں۔ حالت یہ ہو گئی کہ اگر چہرہ نہ دیکھیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کانگریس کا لیڈر بول رہا ہے یا بی جے پی کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا، اور یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور اب کچھ اہم سرخیاں جو روزنامہ ایران سے انتخاب کی گئی ہیں۔ امریکہ ایران کے حقائق کا سامنا کرے، وزیر خارجہ ظریف۔ منشیات کی روک تھام کے لیے ایران، پاکستان اور افغانستان کی سہ فریقی نشست۔ تہران سے بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں لبنان کے صدر مشل سلیمان۔ روزنامہ ایران نے اپنی سرخی صدر روحانی کو الہام علیوف کا پیغام کے ذیل میں لکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے جمہوری آذربائیجان کے صدر کے خصوصی ایلچی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری ایران آذربائیجان سمیت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم رکھتا ہے، کہا کہ ایران اور جمہوریہ آذربائیجان دو ہمسایہ اور برادر ملک ہیں، اور ایران کی حکومت دونوں ملکوں اور اقوام کے شایان شان تعلقات کی خواہاں ہے۔ اس موقع پر جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کے خصوصی ایلچی کمال الدین حیدر اوف نے صدر الہام علیوف کا تحریری پیغام صدر روحانی کے سپرد کیا، اور ان کے مستقبل قریب کے دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ روزنامہ ایران نے بحران شام کی تیسری سالگرہ پر انتخابات عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
شام کے عوام، چاہے وہ بشار اسد کے حامی ہوں یا مخالف، رواں سال میں صدارتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بشار اسد کے حامیوں نے بھی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ سنیچر کے روز شام میں انتخابات کے نئے قانون کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں صدر کے عہدے کے لیے ضروری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بشار اسد کے دور صدارت میں قانونی لحاظ سے ابھی 4 مہینے کا وقت باقی ہے، اور نئے انتخابی قوانین کے مطابق الیکشن کے امیدوار معینہ وقت میں کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ قانون شام کے آئین کے مطابق ہی تیار کیا گیا ہے، تاہم حکومت مخالف گروہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ نئے قانون کے مطابق وہی افراد صدارتی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جو کم از کم پچھلے 10 سال سے شام میں رہ رہے ہوں۔ دوسرے یہ کہ انتخابات میں ان کی شرکت جمہوری اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ لندن سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی سٹار کے مطابق، ابھی نہ تو بشار اسد نے صدارتی انتخابات میں شرکت کا اعلان کیا ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص نے اس سیاسی مقابلے میں شریک ہونے کی بات کہی ہے۔ تاہم پیش گوئی یہی ہے کہ اگر بشار اسد ان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے۔ کم از کم اس وقت مخالف خیمے میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں دکھائی دیتا جو بشار اسد کا مقابلہ کر سکے، اور اگر بالفرض ایسا کوئی شخص ہو بھی تو وہ پچھلے 10 سال سے شام میں رہنے کی شرط پر پورا نہیں اترے گا۔ بنابراین اسد کے مقابلے میں کوئی مضبوط امیدوار ہے ہی نہیں۔ نئے انتخابی قانون کی کچھ دوسری شرطیں یہ ہیں کہ امیدوار کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، وہ شام کا شہری ہو، شام کے شہری کا بیٹا یا بیٹی ہو، اس کی بیوی یا شوہر شام کا شہری ہو، اور اس کے علاوہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ نئے قانون نے انتخابات میں شرکت کو بہت دشوار بنا دیا ہے، جبکہ صدر بشار اسد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ شرطیں تو شروع ہی سے موجود رہی ہیں۔
ناظرین پروگرام کے اگلے حصے میں ایک نظر ڈالیں گے پاکستانی اخبارات پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی تفسیر زہرا پاکستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ۔ جی تفسیر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی حالات سے آپ کو باخبر کریں گے، اور آج اپنے اخبارات میں سے سب سے پہلے روزنامہ دنیا سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کریں گے ملیشیا کے لاپتہ ہونے والے طیارے سے متعلق شائع کردہ سرخی سے۔ ملیشیا کا طیارہ ہماری طرف نہیں آیا پاکستان، خبر کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ملیشیا کے 8 مارچ کو 239 مسافروں سمیت لاپتہ ہونے والے طیارے کے حوالے سے پاکستان نے واضح کیا ہے کہ طیارہ ہماری طرف نہیں آیا۔ ملیشیا کے وزیراعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ پرواز کا رخ تبدیل کر کے اسے بھارت کی طرف لے جایا گیا تھا، جبکہ بھارت نے کہا کہ اسے اپنے علاقے میں لاپتہ طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور شجاعت عظیم کا کہنا ہے کہ طیارہ پاکستانی فضاؤں سے کہیں دور غائب ہوا، ہمارے ریڈارز پر اس کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، امریکی میڈیا کی خبریں پاکستان مخالف پروپوگینڈا ہیں۔ مذاکرات حکومت اور طالبان میں جگہ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ناظرین، روزنامہ دنیا سے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے مقالہ نگار ڈاکٹر رشید احمد خان کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان ہے کراچی کی تشویشناک صورتحال۔ ناظرین، مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ وزیراعظم جناب نواز شریف نے کراچی کا حال ہی میں ایک اور دورہ کیا ہے۔ اس دورے کی دیگر وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ ستمبر سے جاری پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن کے باوجود سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور ٹارگٹ کلنگ، گرنیڈ حملوں اور بم دھماکوں کی وجہ سے شہریوں کی ہلاکتیں جاری ہیں۔ مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر اور قومی معیشت کے اعصابی مرکز میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کے اظہار کے بعد وزیراعظم نے کراچی کا دورہ کیا، اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے پولیس، رینجرز کے سربراہان، صوبائی انتظامیہ بشمول وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ سے ملاقات کی۔ وہاں انہوں نے تاجر برادری اور صنعتکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کراچی سے بدامنی اور لاقانونیت ختم کر کے ہی دم لیا جائے گا۔ وزیراعظم کے اس دورے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں جاری اس آپریشن پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے مزید مؤثر اور بارآور بنانے کے لیے کئی تجاویز بھی پیش کی ہیں، اور جن میں پولیس کی میرٹ پر بھرتیاں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون شامل ہے تاکہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ ناظرین، اب اپنے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ اوصاف سے کچھ اہم سرخیاں۔ افغانستان میں عدم مداخلت خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ ہے، ملک کے ہر حصے میں ضرورت پڑنے پر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، سرتاج عزیز۔ مذہبی معاملات میں امریکی ڈکٹیشن برداشت نہیں، سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا جائے، منور حسن۔ پاک ایران تجارتی گیٹ 0 پوائنٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ ناظرین، روزنامہ اوصاف سے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ادارے کو۔ ادارے کا عنوان ہے مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، مقدمات کا سامنا ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ ناظرین، اخبار تحریر کرتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری مقدمے کی سماعت کرنے والے 3 رکنی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 31 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کو 31 مارچ کو عدم پیشی کی صورت میں وفاقی پولیس انہیں گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے گی۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ یہ 5 مقدمات بنتے ہیں جو مشرف پر عائد ہیں، جبکہ اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے، اور پرویز مشرف نے وکلاء نے مختلف اعتراضات کے ذریعے ان مقدمات کو ختم کرانے کی کوشش کی، تاہم خصوصی عدالت نے تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے سماعت جاری رکھی، اور تازہ ترین عذر پیش کیا گیا کہ ملزم پر طالبان کے حملے کا خدشہ ہے، اور اس کے جواب میں عدالت کا موقف یہ تھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ حکومت کا ہے، جبکہ عدالت کا کام صرف مقدمے کی سماعت کرنا ہے، اور 14 مارچ کو بھی مشرف پیش نہ ہوئے تو خصوصی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ناظرین، یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ کچھ اہم سرخیاں۔ طالبان سے خلوص نیت سے بات چیت کر رہے ہیں وزیر داخلہ، مذاکرات ناکام ہوئے تو ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی وزیر دفاع۔ پاکستان کا 1.5 ارب ڈالر کا غیر مشروط سعودی تحفہ بحث کی زد میں، خبر کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ امداد پر حزب اختلاف کے ارکان تنقید کر رہے ہیں، منسلکہ شرائط پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ریاست کا پہلا فرض امن کے عنوان سے روزنامہ جنگ میں شائع کردہ اداری کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین اداری میں تحریر کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی مستقل کوششوں کے باوجود دہشت گردی اور قتل و غارت کے واقعات کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکا، اور تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک ماہ کی آزمائشی جنگ بندی کے اعلان اور اس کے نتیجے میں مذاکراتی عمل میں اہم پیش رفت اگرچہ جاری ہے لیکن دہشت گردی کی وارداتیں رکی نہیں۔ تحریر کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کچہری کی واردات کی طرح جمعے کو پیش آنے والے ان دونوں واقعات پر تحریک طالبان پاکستان نے فوری طور پر لاتعلقی کا اظہار کیا، جبکہ احرار الہند نامی تنظیم نے کچہری دہشت گردی کے بعد پشاور اور کوئٹہ کی دونوں وارداتوں کی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریر کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان اور اس سے وابستہ گروپوں کی کاروائیاں نظریاتی اور فکری اختلافات کا نتیجہ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات کے طریقے کا آزمایا جانا بلا شبہ معقول اور ضروری ہے، اور تاہم ان سے وابستہ رہنے والے کوئی گروپ اگر اب بھی دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھنے پر مصر ہے تو انہیں اس کے خلاف کاروائی میں حکومت کی مدد کرنی چاہیے، اور احرار الہند نامی گروپ اگر مذاکراتی عمل کو سبوتاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے تو طالبان کو اس گروپ کے خلاف خود بھی ممکنہ انضباطی کاروائی کرنی چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی اس کا پورا تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلتے ہیں تہران اسٹوڈیو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ تفسیر آپ کا۔ اور ناظرین اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔